الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم درود بجي محمد وعلى محمد قرآن مجید فرقان حمید رہتی دنیا تک انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب ہدایت در حقیقت انہی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے کہ جو اس سے ہدایت لینا چاہیں پانی اگر سامنے موجود ہو انسان تشنا بھی ہو لیکن اگر پانی کے حصول کے لیے جدوجہد نہ کی جائے تو پانی کی موجودگی انسان کی تشنگی کو رفع نہیں کر سکتی جب تک کہ انسان اپنی تشنگی کو دور کرنے کے لیے خاص اسباب اور وسائل کے ذریعے سے پانی کو اپنی روح و روان کی تشنگی مٹانے کا سبب قرار نہ دے اسی طریقے سے قرآن مجید بھی در حقیقت انسان کی اس فطری تشنگی کو مٹانے کے لیے اور اس کی پیاس کو رفع کرنے کے لیے باعث ہدایت ضرور تو ہے لیکن اس وقت اور اس انسان کے لیے کہ جو اسے باعث ہدایت قرار دے اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو قرآن سے وہ کام انجام لیتے ہیں کہ جس کے لیے قرآن خلق نہیں کیا گیا جس کو قرآن کتاب ہدایت بنا کے نہیں بھیجا گیا مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے ہوا دینے لگتے ہیں یا قرآن سے کوئی فعال نکال لیتا ہے یا مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کچھ خواتین کی اپنی دنیا ہوتی ہے قرآن میں چھری رکھ دیتے ہیں کہ اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو ہم نے قرآن میں چھری رکھ دی ہے تمہارا نام نکل آئے گا وغیرہ وغیرہ تو قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں آیا تھا کہ زندہ تو لیتے نہیں قرآن سے سبق اور یہ بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں تو قرآن سے وہ کام لیتے ہیں قرآن کا ایک اور مقصد کیا ہے کہ وہ ہدایت پہنچاتا ہے اب یہ ہدایت اگر انسان حاصل نہ کرے تو قرآن بحیثیت قرآن بحیثیت کتاب خدا قرآن بحیثیت نظام حیات انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا پانی کی مثال ہے اس کی کہ پانی موجود انسان بھی موجود حاجت اور نیاز بھی موجود لیکن اگر پانی کی موجودگی کے ساتھ انسان کو تشنگی کا احساس ہو پیاس کا احساس ہو اور وہ در حقیقت خاص وسائل و اسباب کے ذریعے سے در حقیقت پانی کو حاصل نہ کرے اپنے لبوں تک نہ پہنچائے، اپنے حلق میں نہ اڈیلے، اس کے معدے تک نہ پہنچے تو تشنگی رفع نہیں ہو سکتی۔ تب دنیا کے لیے تشنگی رفع کرنے کے اتنے مقدمات و اسباب، تو قرآن ہدایت کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی وارث کتاب ہوگا۔ انسان کی تڑپتی ہوئی انسانیت کے لبوں تک پہنچا دے تاکہ وہ کتاب خدا کتاب ہدایت بن جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو قرآن کیوں نہیں کتاب ہدایت بنا؟ اس لیے کہ قرآن سے وہ کام نہیں لیا گیا۔ قرآن سے وہ کام لیتے ہیں مسلمان کہ جس کے لیے قرآن نہیں بھیجا گیا، کہ زندہ تو لیتے نہیں قرآن سے ذبح اور یہ بے ہوش ہو قرآن کی آواز دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ سارے ثواب کے لیے قرآن خالی کی جاتی ہے۔ قرآن کا کام یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ مردوں کو ایثار کرو، ایثار ثواب کرو، یا کبھی کوئی آج کل تو فیشن ہو گیا ٹی وی کے چینل دکھا دکھا کر سکھا رہا آپ کو ماشاءاللہ سے۔ وہ ایک بچی میری والدہ مرحومہ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ سکھارا دیکھتے ہیں۔ والدہ نے سکھارا دیکھ دیا تصویر سے، ایک اور دیکھ دیجئے خالہ، انہوں نے ایک اور دیکھ دیا، اچھا ایک اور مرحمت فرمائیے، ایک اور مرحمت فرما دیا، اچھا ایسا کریں کہ ایک اور ذرا ہمارے لیے دیکھ دیں۔ جب کئی استخارے ہو گئے تو میرے والدہ نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ تم استخارہ کروانا کیوں چاہتی، اتنے سارے استخارے؟ کہنے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ امتحان میں سوال آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اب ٹی وی کے چینل دکھا دکھا کے ایک فیشن ہو گیا استخارہ کریے، ماشاءاللہ سے استخارے بھی ہو رہے ہیں، کہ عقل رہ گئی، فکر رہ گئی، بصیرت رہ گئی پیچھے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، استخارے کا مطلب کچھ اور ہے، ہمارے یہاں کچھ اور لیا جاتا ہے۔ قرآن سے استخارہ درست ہے اور روایات میں موجود ہے، لیکن کب کس طرح ایک فیشن بن گیا ہے؟ تو قرآن سے مولانا کے پاس پہنچ گئے، مولانا یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، استخارہ دیکھ دے۔ قرآن کا کام یہ نہیں کہ استخارہ دیکھا جائے۔ اچھا استخارہ ہوتا کیا ہے؟ استخارہ خیر سے ہے، جیسے استخراج ہے۔ استخراج یعنی پانی کو یا تیل کو اسباب و وسائل سے، زمین سے نکالنا، استخراج کرنا، استخارہ اسی کے بدن پر ہے۔ استخارہ یعنی طلب خیر کرنا اللہ سے، یعنی اے اللہ میں یہ کام کروں بہتر ہے۔ اول تو جو نیت کی جاتی وہی غلط ہوتی ہے، میں اس ڈاکٹر کو دکھاؤں کہ اس ڈاکٹر کو دکھاؤں، میں اس انسٹیٹیوشن میں داخلہ لوں کہ اس انسٹیٹیوشن میں داخلہ لوں، میں یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں، یہ استخارہ غلط ہے، اس لیے کہ نیت ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ کام کیا جائے، یہ میں کام کرتا ہوں قربتن اللہ، یعنی ایک کام کا انتخاب کرے انسان، اپنی عقل سے سوچے، سمجھے، فکر کرے۔ یہ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ عقل کرنے کی صلاحیت تم میں آئے۔ اب جو قرآن کی تلاوت کرے اور عقل استعمال نہ کرے تو قرآن کا خیر خیر نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عقلی سر عقل ہی ڈیڈ ہو گئی، مردہ ہو گئی، تو پھر استخارہ کیسا؟ اللہ کہہ رہے افلا تعقلون، افلا یعقلون، عقل استعمال کرو، عقلی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگنے دو۔ فیشن ہو گیا جناب استخارہ، ٹی وی کے چینل پہ آ رہا ہے، چلے جی ہم بھی کال ملا کے دیکھیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ طلب خیر، طلب خیر یعنی آپ کی نگاہ میں بھی طلب خیر ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان گناہ کے لیے استخارہ۔ بعض اوقات ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، کہ انسان کارے گناہ کے لیے استخارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بلڈ ریلیشن میں، کسی خونی رشتے دار میں، اور صلہ رحم جن سے واجب و ضروری ہے، ان کی شادی میں جانا، میں استخارہ لیا، آپ نے جناب استخارہ، جائیں کہ نہ جائیں، یہ استخارہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میل ملاپ کا حکم دیا گیا ہے، کہ اپنے قریب رشتہ داروں سے میل ملاپ کرو. اس کام کے لیے استخارہ بے معنی ہے, فضول ہے, عبث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم الہی کے مقابلے میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ رشتہ داروں سے میل ملاپ کرو. بات آ گئی تو فضائل کا نقطہ سماعت فرماتے ہیں درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اب جو استخارہ دیکھیں گے تو وہ استخارہ صحیح نہیں ہے. واجبات کے مقابلے میں استخارہ غلط, حرام کے مقابلے میں استخارہ غلط. میں کام کروں یا نہ کروں, یہ کروں نہ کروں تو مسئلہ ہی پہلے ہی غلط ہے. یہ نیت کام تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام قربتاً اللہ یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. واجب ہو مستحب ہو کوئی بھی انسان نیت کرتا ہے نا, میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, اللہ کی قربت چاہتا ہوں. تو گناہ کے ذریعے تو اللہ کی قربت نہیں آ سکتی. آج کچھ لوگ گناہ کے ذریعے سے قربت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ان کی عقلوں میں فتور ہے جو شیعہ اور سنی کو مار کر جنت تقسیم کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے لاکھ حافظ قرآن بن جاؤ لیکن جب عقل استعمال نہ کرو گے تو یہ قرآن ہی باعث ہدایت نہ ہو. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اب ایسے ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ سنی کو مارو تو جنت واجب, شیعہ کو مارو تو جنت واجب. اور مکتب اہل دیوبند کے علماء ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں, قرآن محفوظ نہیں, امام بارگاہ محفوظ نہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں سے. قرآن امام بارگاہ اولیاء الہی کے دربار و مزارات اور حملے حتیٰ کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی قبور ان کے شر سے محفوظ نہیں. تو یہ کون سا طلب خیر ہے کہ جنت مل جائے گی؟ ارے وہ جنت جس کے دروازے پر لکھا ہے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں جو نبی مکرم فرما گئے. تو وہ جنت کہاں سے ملے گی کہ جس کے سردار حسن و حسین ہو اور اسی حسن و حسین کے ماننے والے شیعہ سنی کو تم تہ تہ کرو. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اب آپ نے استخارہ دیکھا کہ جناب میں فلاں تقریب میں شادی میں جاؤں یا نہیں جاؤں, یہ استخارہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم الہی کے مقابلے میں, حکم الہی کے مقابلے میں یعنی واجب کو ترک کرنے کے مقابلے میں استخارہ استخارہ نہیں. حرام کام کو انجام دینے کے لیے استخارہ استخارہ نہیں. وہ دنیاوی کام جن کے بارے میں آپ تحقیق کریں, انالائز کریں, تجزیہ کریں, اہل علم سے پوچھیں میں یہ کام کروں اس میں فائدہ ہے نقصان ہے, کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے, عقل کو استعمال کریں اور اس کے بعد پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. اے اللہ میری اپنی عقل کے مطابق جو تو نے مجھے صلاحیت دی اس کے مطابق میں نے پوچھا سمجھا سوچا علم حاصل کیا, اب تجھ سے استخارے کے ذریعے سے طلب خیر کر رہا ہوں. اگر حکم آ جائے تو انجام دو, اگر حکم نہ آئے تو انجام نہ دو. درود بھیجے محمد وآل محمد. تو قرآن اس کے لیے, قرآن اس کے لیے باعث ہدایت کہ جو اسے ہدایت یا ہادیا من استہدا. دعا جوشن کبیر پڑھتے ہیں نا اللہ کے ہزار نام شبہ قدر میں, شبہ قدر میں ہر شبہ قدر میں پڑھنا مستحب ہے لیکن کبھی ترجمہ اٹھا کے پڑھیں یا ہادی من استہدا. اے اس کے ہادی اور رہنما اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے طلب ہدایت کرے, جو قرآن کو کھول کے پڑھے. اب اگر روایت ہمیں ملتی ہے حدیث مبارک ہے کہ ربط للقرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ کے نہیں پڑھتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا یہ قرآن میں تدبر غور فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو کس طریقے سے اللہ بتا رہے یہ کتاب ہدایت اس کے لیے جو ہدایت لینا چاہے. پانی کی مثال میں نے دی کہ جب تک پانی کو خاص وسائل کے ذریعے سے در حقیقت حاصل نہ کیا جائے, حلق میں نہ ڈالا جائے, معدے تک نہ پہنچا جائے, تشنگی دور نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے کتاب بحیثیت کتاب باعث ہدایت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک معلم و مفسر وارث سے کتاب نہ ہو. بس اگر سمجھ لیے کتاب اگر قاطع قیامت موجود اور محفوظ ہے تحریف سے بات ہے تو ایک وارث سے کتاب بھی پڑھ دے گا بعد میں موجود ہے. تو یہ کتاب باعث ہدایت ہے. سورہ حجرات قرآن کی 114 سورتیں اور ان سورتوں میں سے ایک سورہ جسے سورہ حجرات کا نام دیا گیا ہے، 49 سورہ 49، اور جس کی 13 آیت کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کی. یہ مقدمہ تھا اس آیت تک پہنچنے کا کہ ہر چیز کے فوائد کے حصول کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، روش ہوتی ہے، میتھڈ ہوتا ہے، فارمولا ہوتا ہے. اگر اس روش، میتھڈ اور فارمولے کے مطابق اس چیز کو حاصل نہ کیا جائے تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، یا بالفرض حاصل ہو بھی جائے تو اس کے عواقب اور نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے ای ایس سی کی دی گئی بجلی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ میٹر کے اندر سے تار لگاؤ، نہ کہ میٹر کے باہر سے. اگر میٹر کے باہر سے تار لگ جائے، خواب مجلس ہو رہی ہو، اس باہر سے تار لگا ہے، اوپر سے بجلی لی جا رہی ہے، یا محفل میلاد ہو، تو اس کے عواقب بہت اچھے نہیں ہوں گے عزیزان گرامی. تو ہر چیز کا ایک اصول میتھڈ ہے. خدا کہہ رہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چونکہ تم قرآن سے دور ہو، قرآن پڑھتے ہو، بطال القرآن والقرآن یلعنہ، تم تلاوت تو کرتے ہو سمجھتے نہیں ہو، دلوں پہ فکروں میں تارے لگے ہیں، یہ قرآن تم پہ لعنت کرتا ہے. لعنت کا کیا مفہوم ہے؟ لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے، توجہ فرمائیے گا. ہم کہتے ہیں یہ مرحوم ہو گئے، یعنی ان پر رحمتیں زیادہ ہو گئی اللہ کی. مرحوم کا مطلب زندہ کو بھی مرحوم کہا جا سکتا ہے لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے مت کہہ دیجیے کسی کو. درود بھیجے محمد وال محمد. کہا جاتا ہے کہ جو رحمت خدا سے دور ہو جائے. لعن الذین کفروا، کیوں کافر پہ لعنت ہے؟ اس لیے کہ رحمت خدا سے دور ہو گئے، خود کو دور کر لیا. جو ہدایت سے دور ہو جائے وہ ملعون قرار پاتا ہے، مرحوم نہیں ہوتا. مرحوم لغت کے اعتبار سے، اردو کی اصطلاحی عبارت کے اعتبار سے نہیں. تو عزیزان گرامی، اب خدا نے کہا تم نے اپنے لیے معیارات بنا رکھے ہیں. سورہ حجرات ان اخلاقی صورتوں میں سے ہے، ان سوروں سے سورہ حجرات کے تعلق ہے جس میں اخلاقی احکام بیان کیے گئے ہیں. وہی روزمرہ جو آپس میں ہم مسلمان جو ہے وہ ایک کام انجام دے رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کی روک تھام کے لیے تعالیٰ نے ایک سورہ بنایا ہے جس کو سورہ حجرات کہا جاتا ہے. علماء نے اس کا نام سورہ اخلاق بھی رکھا ہے. انشاءاللہ اگر حدیث اور اس مختصر خطابت کا اثر ہو جائے تو قرآن کی سورہ کا ترجمہ ضرور جا کے پڑھیے گا انشاءاللہ، اور اپنے تمام مرحومین اور کل مومن مومنات کے لیے ثواب کیجیے گا، تب جا کے مزہ آئے گا آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے لیے کچھ اسلوب بنا رکھے، اصول بنا رکھے، ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجلس کا یہ سٹینڈرڈ ہے جناب، اس سے ہٹ کے مجلس ہوگی تو مجلس ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ مجھے نظر آ رہا ہے فیسٹ ریڈنگ سے، کیونکہ بہرحال ذہنوں میں ایک تصور موجود ہے. اسی طریقے سے ہم نے بھی زندگی کے لیے کچھ معیارات قرار دیے ہوئے ہیں. کوئی مال و منال کی زیادتی کو، کثرت کو اپنے لیے نیک نامی کا سبب سمجھتا ہے، کوئی شہرت کو اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتا ہے، کوئی اولاد کی کثرت کو ماشاءاللہ سے سمجھتا ہے اپنے لیے، کوئی کسی اور فرعی یا مصنوعی چیز کو اپنے لیے باعث کمال سمجھتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کوئی چیز بھی ان میں سے تمہارے لیے باعث کمال نہیں ہے. عرب اتنے جاہل تھے، جاہل بمانائے پڑھے لکھنے کے نہیں، جاہل عقلوں کے لحاظ سے تھے، توجہ فرمائیے گا. یہ جو کہا جاتا ہے عرب جاہل تھے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں قصیدے اتنے اعلیٰ لکھے جاتے تھے، شاعری پائے کی ہوتی تھی، کلام بہترین ہوتا تھا، اشعار جو لکھے جاتے تھے اس میں بہترین مفہوم ہوتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے، باطل خرافات کے لحاظ سے. اس زمانے میں بہت سے شاعر ایسے تھے کہ جو اس زمانے کی روش سے ہٹ کر شعر کہا کرتے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے جاہل معاشرہ تھا، وہ جاہل معاشرہ پڑھنے لکھنے کے لحاظ سے شاید نہیں ہو،
بلکہ در حقیقت فہم و بصیرت کے لحاظ سے. جب کوئی معاشرہ فہم و بصیرت کے لحاظ سے عاری ہو جائے, فاقد ہو جائے, تو وہ جاہل معاشرہ ہوتا ہے, اور جو جاہل معاشرہ ہوتا ہے وہ امی کا معنی پڑھا لکھا نہ ہونا قرار دیتا ہے. کہ رسول امی تھے کہ جناب پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, اب رسول پڑھ کے بتائیں گے تو پتا چلے گا, پڑھ کے بتایا تو نے کہا نہیں. بہرحال یہ تاریخ ہے. تو تاریخ میں عرب جو تھے وہ بہت پائے کے شاعر ہوا کرتے تھے, اور ایسے ہوا کرتے تھے کہ اپنے اپنے قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے تو ان کا جواب لے کر آئے, کوئی ہے تو ان کا توڑ لے کر آئے, کوئی ہے تو ان کے وزن پر, ان کے ردیف پر, ان کے ہم قیام, ان کا جو وزن ہے اور ان کا جو ردیف ہے اس کے مقابلے میں کوئی شعر کہے. اور برسوں برسوں تک لٹکے رہتے تھے, اور شاید قبیلوں کا قبائل سسٹم تھا, لہذا وہ انکار کر جاتے تھے کہ جناب ہم ہار گئے, یہ قبیلہ ہار گیا, فلاں قبیلے کا شاعر جیت گیا. اب خدا نے کہا کہ تم ایک سورت کیا ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے, تو وہ جو ان پڑھ کہا جاتا ہے وہ ان پڑھ پڑھے لکھوں کو بھی ان پڑھ کہا جاتا ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں کثرت سے ایسے ان پڑھ موجود ہیں جو پڑھ لکھ کر بھی جاہل رہتے ہیں. تو اس زمانے میں سورہ حجرات نازل ہوئی, اور اتنے یہ جاہل فہم و بصیرت کے لحاظ سے اتنے عقل گہندے کہ کثرت مال, کثرت اولاد, کثرت قبائل, کثرت شہرت, کثرت کلام اور قصائد کی وجہ سے ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے, یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جاتے تھے کہ میرے اتنے باپ دادا مر گئے, دفن ہو گئے, تمہارے کتنے بڑے, یعنی قبروں تک کو جا کے گنتی کرتے تھے, اتنا ماشاءاللہ سے ذہن تھا ان کا. ماشاءاللہ ہی کہوں گا, ظاہری بات ہے انسان قبروں کو جا کے گنے اپنے لیے فخر و بار قرار دے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت نے, کاؤنٹنگ نے, برتری کی استماع اور لالچ نے ہلاک کر دیا, الحاکم تم سب کو ہلاک کر دیا. جو بھی اس کثرت میں پڑ جائے گا, جو بھی اس برتری کی لائن میں لگ جائے گا, الحاکم تم سب کو, یعنی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو. دیکھیے قرآن ایک خاص شان میں نازل ہوتا ہے, شان نزول کچھ اور ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت علیہ السلام نے حالت رکم زکات دی, قرآن کی آیت نازل ہو گئی, یا اصحاب کسا کے نیچے رسول اللہ نے پنجتن پاک کو جمع کیا تو آیت تھی نازل ہو گئی, یا ایک دفعہ میدان میں لے کے چلے آئے مباہرہ کے میدان میں تو آئے مباہرہ کی آیت نازل ہو گئی. تو شان نزول الگ ہوتا ہے, لیکن اس کا جو میسج ہوتا ہے وہ ہمیشہ تا قیام قیامت ایک انسان بھی ہوگا اس کے لیے میسج ہوگا. الحاکم التکاثر, کثرت نے, کاؤنٹنگ نے, برتری نے, فضیلت جوئی کی استماع اور آز اور لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کر دیا؟ حتی زرتم المقابر. شان نزول کیا ہے؟ وہ کافر جو قبروں کو گن رہے تھے, میرے باپ دادا اتنے, تمہارے چچا اتنے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں, یعنی اس کثرت مال و منال, کثرت شہرت نے تمہیں اتنا ہلاک کر دیا کہ تم قبر میں جا پہنچے, موت آ گئی اور تم غافل اور ان پڑھ اور جاہل مر گئے. دوسرا معنی مفسرین نے, شیعہ سنی مفسرین نے کیا ہے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی کثرت نے تمہیں قبرستانوں تک پہنچا دیا کہ تم قبروں کی کاؤنٹنگ کرنے لگے. تو کس حد تک انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ اب قرآن نے کہا تم نے جو کثرت کے معیار اور اصول اور موازین بنائے ہیں ان میں سے کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر.
کوئی کہہ رہا ہے جناب اگر 32 انچ کی ایل سی ڈی میرے گھر آ جائے گی تو میں مشہور ہو جاؤں گا, فلاں ماڈل کی گاڑی آ جائے گی تو میں مشہور ہو جاؤں گا. ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا, آپ دیکھیں نا زمانہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, جنریشن گیپ اتنا بڑھ گیا ہے, جنریشن گیپ یعنی فکروں کا فاصلہ. ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا, بابا مجھے ایپل چاہیے, یہ بلیک بیری چاہیے. تو باپ نے اس کی شکل دیکھا, بیٹا نہ ایپل کا زمانہ ہے نہ بلیک بیری کا زمانہ ہے, یہ تو سنترے کا زمانہ ہے, پینو کا موسمی کا زمانہ ہے. یعنی بیٹا کیا کہہ رہا ہے اور باپ کیا سمجھ رہا ہے. تو ہمارے یہاں اب بچہ سمجھتا ہے کہ اعلیٰ قسم کا ایپل موبائل یا آئی پیڈ فلاں پیڈ اور یہ ٹیبلٹ اور وہ ٹیبلٹ میرے پاس آ جائے گی تو میں مشہور ہو جاؤں گا. اچھا جناب اس میں یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی ہے. تو خدا کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز, ہر شخص اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے ایک اصول قانون بنا لیتا ہے, جناب یہ کر لوں گا شہرت مل جائے گی. اور آج کی دنیا میں دیکھیں, آج جو کچھ بھی آپ کو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے وہ سب پیسے کا معاملہ ہے. حضرت کے ساتھ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ 25 دسمبر کے حوالے سے ان کا دن ہے, ان سے معذرت. سارا مسئلہ اس قائد اعظم کا ہے. کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ ریٹنگ بڑھائی جا سکے. ان کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں میڈیا والوں کو, ان کو اپنی جیب سے ریٹنگ سے اشتہارات سے ایڈ سے جو کچھ بھی ان کے پاس مال و منال آئے گا اس سے ہمدردی ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی کہ آپ کے اندر کاذب خواہشات پیدا ہوں, جھوٹی خواہشات پیدا ہوں. آپ کو ایسے ڈرامے دکھائے جائیں گے, آپ کو ایسی فلمیں دکھائی جائیں گی, آپ کو ایسے اشتہارات دکھائے جائیں گے. چونکہ میں نفسیات کا طالب علم اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جھوٹی خواہشات کو بیدار کیا جاتا ہے, پیدا کیا جاتا ہے, اس کے بعد مارکیٹ بھر دی جاتی ہے انہی چیزوں سے جن کو ٹی وی کے اشتہارات کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹس کو خریدیے, ہماری مصنوعات کو خریدیے. پوری قوم کو گرے ورزم میں لگا. تو خدا کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے لیے باعث ہدایت نہیں ہو سکتی, باعث نجات نہیں ہو سکتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر چاہتے ہو کہ برتری ملے, اگر چاہتے ہو کامیابی ملے, اگر چاہتے ہو عزت ملے, سرورادی ملے, تو تم میں سب سے زیادہ با عزت وہ, سب سے زیادہ کامیاب وہ, سب سے زیادہ با شرف و با کرامت وہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کہ تقویٰ کو معیار قرار دو. یہ سورہ حجرات کی 13 آیت کا پیغام کہ زندگی تقویٰ کے سائے میں گزرے. ان اکرمکم, مکرم کون ہے, کرامت والا کون ہے, بزرگی والا کون ہے, عظمت و شرافت والا کون ہے تم میں؟ اتقاکم, جو سب سے زیادہ متقی ہے. شیعہ ہو اگر متقی ہے خدا کی بارگاہ میں, سنی ہے متقی خدا کی بارگاہ میں, مسکی بھی مسلک کا ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی ہو, اگر تقویٰ ہے تو آپ کی مجلس بھی قبول, آپ کا میلاد بھی قبول, آپ کے مناقب بھی قبول, آپ کے مسائل بھی قبول. لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے, انشاءاللہ جو مختصر وقت رہ گیا اس میں کچھ 5-6 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس تقویٰ کا فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. پہلے تقویٰ کے معنی بیان کر کے اس کے بعد تقویٰ کے مصادیق پہ آؤں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ خدا کہہ رہے کہ جو متقی ہے, جو تقوی والا ہے. ہماری اردو زبان میں تقوی کا معنی کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ اللہ کوئی خدا نہ خاصا, نعوذ باللہ, تعبیر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں الفاظ بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے معذرت کر رہا ہوں کہ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے نعوذ باللہ کہ اسے ڈرا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ تم اگر چھپ کے گناہ کرتے ہو تو میں تمہاری گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں. 70 العیوب ہوں. اپنے گناہ فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے بیان مت کرو. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, انٹرنیٹ پہ, ایس ایم ایس کے ذریعے سے یہ چیزیں بیان مت کرو اپنے گناہوں کو. ایک لطیفہ جس میں کسی قوم کی تصحیح کی جائے اس کو آپ ایس ایم ایس بنا کے آگے کر دیں, یہ تصحیح کہ یہ گناہ ہے. خدا کہہ رہے میں تمہارے گناہوں میں پردہ ڈالنے, وہ ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہوں, تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ, 70 کیا, 1000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, جو گناہوں پہ پردہ بھی ڈالے, معاف بھی کرے, عزت بھی دے, کرامت بھی دے, شرافت بھی دے. تو پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مقصد؟
توجہ فرمائیے گا عزیزہ نے کہا بس یہاں پہ چاہتا ہوں کہ مثال تو میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کرے تاکہ بچے با اخلاق ہو مہذب ہو تعلیم یافتہ ہو اور با تقوی ہو تو ان کے لیے بھی ایک مثال ضرور بھیجے محمد وال محمد پر اللہ سے ڈرنے کا کیا اتقوا اللہ ہمارے اردو طرح اللہ سے ڈرو اللہ سے کیوں ڈرا جائے اللہ کی تو یہ رحمت ہے خدا کی رحمت حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے خدا کی رحمت اس کے غضب سے آگے اور حاوی ہے اس کی رحمت پہلے ہے اس کا غضب بعد میں ہے ایک ماں کو ذہن میں لائیے جو اپنے بچے کو اپنے آنگن میں کھلاتی ہے پیار کرتی ہے بچے کا لباس کثیف ہو جائے تو اسے نہلاتی دھلاتی ہے آنکھ کا تارا بناتی ہے لیکن اگر یہی بچہ بیمار ہو جائے کسی عارضے میں مبتلا ہو جائے تو پہلے اس کو تھپکیاں دیتی ہے اس کی پیٹ پہ ہاتھ مارتی ہے لقمہ جو پھنس گیا دھانس جو چڑھ گئی یہ صحیح ہو جائے تو یہ جو ماں ہاتھ مار رہی ہے کیا یہ ظلم ہے ہرگز نہیں اچھا جب مسئلے سے حل نہیں ہوتا اس کی طاقت و توانائی کے دائرے سے باہر تب بچے کو ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس لے کے جاتی کون ماں جو بچے کو گود میں اٹھاتی ہے پیار دیتی ہے ہمدردی دیتی ہے آنگن میں اپنی آپ کا تارا بناتی وہی ماں جب بچہ بیمار ہو گیا اور اس کے دائرہ کار سے امر خارج ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس معالج کے پاس کس لیے تاکہ بچہ صحیح ہو جائے اب کڑوی گولی بھی کھلاتی ہے کہیں اگر سوئی کی انجیکشن کی ضرورت ہو سوئی بھی لگواتی ہے اگر خدا نہ خواستہ آپریشن کی ضرورت ہو تو آپریشن بھی کرواتی ہے تو کیا ماں کے آپ پہلے رویے کو پیار و محبت کہیں گے اور دوسرے رویے کو ظلم کہیں گے ہرگز نہیں وہ بھی پیار یہ بھی پیار وہ بھی ممتا یہ بھی ممتا بس اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے واجبات دیے ہیں اللہ نے مستحبات دیے ہیں عمل کرو گے تو اللہ کی رحمت تک پہنچ جاؤ گے لیکن اگر مکروہ کام کیے خدا نہ خواستہ یا حرام کام کیے تو تم میں ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ جس کو عذاب الہی درست کر سکتا ہے اب اللہ اگر تم کو عذاب کے ذریعے سے اپنی رحمت کے قریب کرنا چاہے تو اللہ در حقیقت عذاب کرنے والا نہیں ہو سکتا رحمت کے ذریعے سے اپنے عذاب درود بھیج محمد وال محمد اللہ کے دونوں فعلوں کو یہ نہیں کہا جاتا وہ عذاب ضرور ہے لیکن عذاب کے اندر در حقیقت رحمت الہی ہے تاکہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر اس جنت میں جا سکے گی جس کے جوانان جنت حسن و حسین سردار ہیں پاک ہو سکو تم طیب و طاہر ہو سکو تم میں وہ صلاحیت ہو سکے تو خدا یہی چاہ رہا ہے کہ دیکھو اس سے قبل کے تمہاری نماز پڑھ جائے تم نماز پڑھ لو اس سے قبل کے تمہیں عذاب الہی انسان بنائے تقوی کے ذریعے سے انسانیت کے مراحل طے کر لو درود بھیجے محمد وال محمد پر تو تقوی کا معنی در حقیقت قانون کی پیروی ہے خدا کے حلال و حرام کی پیروی ہے یعنی کوئی حرام ہے تو اس سے بچنا ہے اگر حلال ہے واجب ہے تو در حقیقت اسے انجام دینا ہے یہ ہے تقوی اور تقوی کی قسمیں ہوتی ہیں ایک ضعیف قسم کا تقوی ہوتا ہے اور ایک قوی اور مضبوط قسم کا تقوی ہوتا ہے ہمارے یہاں ضعیف قسم کا تقوی زیادہ مشہور ہے اس کی وجہ یہ تقوی وقایہ سے ہے وقایہ یعنی جو بات انسان کو نقصان پہنچائے راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات قرآن میں وقایہ کو لکھا ہے کہتے ہیں نا وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا قنا یعنی ہمیں بچا کس سے عذاب نار سے عذاب جہنم سے بچنا ہے دور ہونا ہے حفاظت کرنی ہے اپنی ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے دنیا کی نگاہ میں اصطلاح میں وہ تقوی کہلاتی ہے دین کی نگاہ میں تقوی کا کیا معنی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دین کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں رسول اور اہل رسول کی نگاہ میں تقوی کیا ہے یعنی در حقیقت حلال اور حرام کا خیال رکھنا
خیال رکھنے کا مرض خیال رکھنا نہیں ہے، خیال رکھنا عملی زندگی میں ان کی پیروی کرنا ہے اور واجبات کو انجام دیتے ہوئے تحت المقدور گناہوں سے پرہیز کرنا. درود بھیجے محمد و آل محمد. وقایہ، اب ایک طالب علم اگر دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تقویٰ کیا ہے، ایک طالب علم ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر آپ اجازت دیں، ذہن آمادہ نہیں ہوتے بعض اوقات کچھ جملوں کے لیے، جیسے اس مجلس کے لیے ذہن آمادہ نہیں ہے کہ اتنی خشک مجلس، کبھی مثال کے سماج سے گزری ہو، تو کچھ طالب علم بھی تقویٰ، یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی باتوں سے بچانا. جمعہ کا دن ہے، کل شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے. جس زمانے میں نیا نیا وی سی آر آیا تھا تو ہمارے عالم دین دوست، انہوں نے کہا جو شب استغفار تھی وہ شب وی سی آر بن گئی. شب جمعہ کی اپنی دعائیں ہیں، اپنی عبادات ہیں. شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام. شب جمعہ مستحب ہے انسان کہ امام حسین کے حرم میں حاضری دے، اور اگر دور ہے تو کسی مرتفع مقام پہ جا کے کہے. پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے نا دل سے. اب مولانا زیارت احوال سے پڑھا رہے ہیں، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. دیکھا ہے آپ نے اتنی لمبی زیارت اگر نہیں پڑھنے کا حال ہو رہا ہے آپ کو اور آپ کا توجہ نہیں ہو رہی، تو ایک دفعہ دل سے جا کے کہیں السلام علیکم یا امام حسین. دل سے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سلام ہو آپ پر مولا حسین، اردو میں بھی کہتے ہیں، معنی مفہوم ہی بنتا ہے شب جمعہ. تو اس طریقے سے در حقیقت ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اگر انسان تقویٰ کی رعایت کرے. اب ایک عام طالب علم بھی اپنے آپ کو نقصان پانے، مثلا میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ پڑھنے جانا ہے آپ نے، اب آپ گلی سے نکلے پتہ چلا کہ سامنے گندا پانی جو ہے، کثیف پانی پڑا ہوا ہے، اور آپ جائیں گے تو آپ کے کپڑے نجس ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے پائچوں کو، اپنے کپڑوں کو اٹھا لیتے تاکہ اس پانی کی غلاظت و گندگی آپ کے کپڑوں پر نہ لگے. گویا آپ اس حد تک اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں. طالب علم بھی مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں مقام تک پہنچوں، فلاں اسٹیج تک پہنچوں. اب اس راستے میں بہت ساری ایسی رکاوٹیں آئیں گی جو اسے حصول تعلیم سے روکے، وہ دوست، وہ برے دوست کہ جو اسے کہیں گے آج چلو یہاں چلو وہاں چلو، وہ انٹرنیٹ، وہ سوشل میڈیا، وہ فیس بک، وہ کھیل کہ جو وقت سے ہٹ کر ہو، انسان کو اس کے مقصد سے روکے، نقصان پہنچائے. اور پھر وہ طالب علم اپنی حفاظت کرے اس دوست سے جو اسے گمراہ کرے، اس ٹی وی، اس میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک سے جو اسے اس کے مقصد سے دور کرے، تو یہ بھی در حقیقت اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات سے اپنی حفاظت کر رہا ہے. دین کی نگاہ میں یعنی واجبات کو انجام دینا اور خدا کے حرام کاموں سے بچنا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تقویٰ دو قسم کا ہے، ایک مضبوط قسم کا تقویٰ ہے اور ایک ہلکے قسم کا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی پرہیز کرنا ہے، پرہیزگار ہے، یہ بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، یعنی پرہیز کرنے والے ہیں. دیکھیں قوموں کے جو مزاج بنتے ہیں ان میں ایک چیز ادب ہوتی ہے. جو ادب ہے آپ کا، اردو ادب ہے، آپ جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ ادب آپ کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ بہرحال وہ ادب کسی نہ کسی طریقے سے آپ پر اثر انداز ہوگی. حتیٰ کہ ہمارے یہاں، میں چونکہ ادب سے بھی میرا تعلق ہے اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ تمام مسلمان شیعہ سنی سب سن رہے ہیں، اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ فکروں کو در حقیقت اس ادب سے آشنا کرنا چاہیے جو تہذیب بندگی سکھائے،
نہ کہ تہذیب شیطان، اللہ کی بندگی سکھائے نہ کہ شیطان کی بندگی. حتیٰ کہ ہمارے یہاں بچوں کو بہلانے کے لیے جو لوریاں اور کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ بھی غیر منفی اور بعض اوقات غیر اخلاقی ہوتی ہیں. بہرحال دامن باتوں میں گنجائش نہیں ہے تو میں ان کی طرف اشارہ کروں. تو انسان در حقیقت ادب سے اس کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے ادب، اور پھر انسان کا قومی مزاج بنتا ہے. یہی چیز سبب بنی کہ ہمارے یہاں تقویٰ کا ترجمہ پرہیز کرنے والا. پرہیز کرنے والا کیا مطلب؟ یعنی آپ خدا نخواستہ مریض ہو گئے، عارض الحق ہو گیا، اب کسی چیز آپ کو پرہیز ہے تو آپ کوئی آئے بھی چیز صاحب اس کو دور کر دیتے ہیں، نہیں جناب میرا پرہیز ہے، دسترخوان سے تھوڑا سا فاصلہ کر دیتے ہیں، جناب میرا پرہیز میں نہیں کھا سکتا. ہمارے یہاں پاک و ہند میں اردو ادب کو جو تاثر ہو منفیات پہ زیادہ ہوا، معذرت کے ساتھ، خصوصاً تہذیب و ثقافت میں اور تہذیب و ثقافت بعض عناصر اور عوامل میں اور ادب میں، کہ قومی مزاج کو، قومی شعور کو، قوم کے اجتماعی کردار کو پیچھے رکھا گیا یا سست روی کا شکار ہو گئی ہماری قوم. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں. جب انسان گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو اس کے گن گاتے، زندہ ہوتا ہے تو کوئی اس کے پاس نہیں آتا. اسی طریقے سے جب تک انسان موجود رہتا ہے تو اس کی برائیاں کریں گے، اس کی ٹانگ کھینچیں گے، اس کو یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، جب مر جائے گا ہاں جناب یہ تھا وہ تھا، اور گن گانے لگتے ہیں. تقویٰ کا معنی کیا کیجیے؟ تھا پرہیز کرنے والا. پرہیز سیکنڈ معنی ہے، دوسرا معنی ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، خطرے سے بچاؤ، خطرناک چیزوں سے بچاؤ. یہی وجہ ہے کہ تقویٰ کا پہلا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ دور ہو جاؤ، خود کو دور کر لو. اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شہر یا کوئی علاقہ خدا نخواستہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو جائے تو کیا کہا، ایسے وبائی امراض رکھنے والے مریضوں کو خاص کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جائے گا تو بہت ہی دستانے کپڑے پہن کر اور اس طرح کے احتیاطی تدابیر کر کے. ہماری ہر چیز کو در حقیقت اس ادبی لحاظ سے منفی معنی میں زیادہ لیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک شاعر تھے، ان کے شعر کا خلاصہ فارسی میں، انہوں نے شعر کے بابا طاہر ایک شاعر گزرے ہیں، وہ منفی تقویٰ کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ زدید و دل ہر دو کنم فریاد، کہ میں اپنی آنکھوں اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور فریاد کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دل، آنکھیں جو دیکھتی ہیں دل انہیں محفوظ کر لیتا ہے. آنکھوں کا کیمرہ جن مناظر کو بھی دیکھے گا، حلال و حرام، وہ ان کو محفوظ کر لے گا. یہ دل کا در حقیقت ایک حالت ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، اچھا دیکھیں برا دیکھیں، دل اس کی یاد بار بار آئے گی، بار بار وہ منظر آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مصیبت سے کیسے بچوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک فولاد کا خنجر بناؤں گا، اور فولاد کا خنجر بنانے کے بعد اپنی آنکھوں کو پھوڑ ڈالوں گا، جب آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تو دل بھی سکون میں ہو جائے گا. تو یہ ضعیف تقویٰ ہے. کسی نبی نے، کسی اور ولی نے، کسی امام نے، کسی خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کو بند کر لو، اندھا کر لو، منہ کو سی لو، کانوں میں سیسر ڈال لو، ہاتھوں پیر میں جکڑ لو، اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لو. نہیں، کہا کہ دیکھو، سنو، بولو، چلو، فعل انجام دو، لیکن شریعت کے حکم کو بتا دو. یہی تقویٰ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. قوی تقویٰ کیا ہے؟ اس کی مثال میں دیتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے نوجوان بچوں تک. قوی تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کرے جو اس کو گناہوں کے انجام دہی سے روکے، گناہوں کے ارتکاب سے روکے. مثال کے طور پر فائر بریگیڈ کا عملہ جب آگ میں جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ضد حریق لباس ہوتا ہے، اینٹی فائر لباس ہوتا ہے اس کے پاس، وہ پہن لیتا ہے تو آگ اس پر اثر انداز نہیں کرتی. یا وہ طبیب کہ جو وبائی امراض مبتلا مریضوں کا علاج کرنا چاہتا ہے، ایسا لباس پہنتا ہے یا ایسا اپنے آپ کو
انجیکشن لگاتا ہے تو اس کے اندر قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اگر جائے بھی مریض کے پاس تو اس کا مرض اس پہ اثر نہ کرے. یہی بجائے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ ایمان وہ تقویٰ جو تمہیں بستر سے اٹھا کر مصلی اور اذان تک اور نماز تک نہ لے جائے وہ تمہیں قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا. درود جو محمد و آل محمد پر وہ قبر سے کیسے اٹھا کے جنت ملے جائے گا. وہ بلندی وہ عروج وہ سعود وہ منازل کیسے طے کرو گے جب دنیا میں تم بستر سے اٹھ کر در حقیقت مصلی تک نہیں جا سکتے. جب سامنے برا ہو کر منظر آ جائے کوئی نامحرم آ جائے تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کان میں کوئی گناہ اور گانے کی آواز آ جائے اپنے کانوں سے توجہ کو ہٹا نہیں سکتے. ہاتھ دہک رہے ہو ہاتھوں کو اب وہ شریعت کے کاموں میں نہ کرے. بہکتے ہوئے لرستے ہوئے لڑکتے ہوئے قدموں کو راہ راست کو صراط مستقیم میں گامزن نہ کرے تو انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے. یہ تقویٰ. بس حضرت گرامی میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. اب تقویٰ کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے انسان محبوب خدا ہو جاتا ہے. اللہ محبوب ہے. دیکھیں ایک حبیب ہوتا ہے جس کو ہم محبوب بھی کہتے ہیں محبوب ہوتا ہے. ایک محب ہوتا ہے. محب یعنی محبت کا فعل انجام دینے والا. ایک محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. میں کہوں جناب رسول اللہ میرے محبوب ہیں. احباب جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں احباب اسی سے یعنی جن سے دل ملتے ہو. اب کیا کیا جائے کہ جناب قوم کا یہ عالم ہو کہ جسم تو قریب ہو لیکن دل ایک دوسرے سے دور ہو تو ان کو احباب نہیں کہا جا سکتا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ایک حبیب وہ ہے کہ جس کو تم قرار دے رہے ہو کہ یعنی آپ کے والدین آپ کے محبوب ہیں آپ کے اولاد آپ کو محبوب ہے. اللہ آپ کا محبوب. آپ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ محبوب ہو رہا ہے امام حسین کا. ایک محبت کا رشتہ ایک محبت کا رخ یہ ہے کہ جناب فرش ادا بچھا کر رسول کے نوازے سے محبت کا اظہار کرو اور جب نانا کا مہینہ آئے ربیع الاول آئے تو محفل میلاد منا کر حضرت رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرو. لیکن جو نانا کا بھی دشمن ہو اور نوازے کا بھی دشمن ہو وہ پاکستان کا دشمن ہے کہ نہ عید میلاد النبی کا جلوس اسے گوا رہا اور نہ حسین کا جلوس اسے گوا رہا. تو بھی محمد وال محمد. اور ایک وقت وہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب قرار دے. اللہ اکبر. رسول اللہ آپ سے یہ کہے کہ اے مسلمان میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. محبت دو طرفہ ہوتی ہے یک طرفہ نہیں ہوتی. آپ لاکھ کہتے رہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کو چاہتا ہوں. البتہ یہ جائز محبت کی بات کر رہا ہوں میں. وہ محبت جو سائن بورڈوں پر ٹی وی کے اشتہارات میں یا موبائل کمپنیوں کے سائن بورڈوں میں نظر آتی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کہیں مولانا نے کہا کہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے. بولو بھیجو محمد وال محمد کا. طبیعت اور صدا کی ناسازی اور سما خراشی کے سبب میرا ارادہ تھا کہ میں بہت ہی مختصر خطاب کروں گا لیکن آپ کا حسن سماعت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ تھوڑا سا اور پڑھ لوں. اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ کی سماعت صحیح کام بھی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. ایزانی گرامی بس میں مختصر کروں صرف دو تین فائدے تقویٰ کے اور آپ کی ذہنوں کے. ایک وقت ہے کہ آپ رسول اللہ سے محبت کا اظہار کریں. رسول اللہ آپ میرے محبوب. آپ کے خاندان سے مجھے عشق. آپ کے اصحاب سے مجھے پیار. آپ کی سنت میرا راستہ. آپ کی روش میرے لیے باعث ہدایت. یعنی آپ رسول اللہ کو اپنے محبوب قرار دے رہے ہیں. المدد یا رسول اللہ کہنا بھی رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اور یہ الہی سے توسل بھی محبت کا اظہار ہے. اپنی حاجتوں کو ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے پانا بھی محبت کا اظہار ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء الہی سے توسل نہ کرو رسول اللہ سے توسل نہ کرو تو وہ احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں. کہتے ہیں لوگ رسول اللہ نعوذ باللہ خاکم دہنم کے خدا مجھے معاف کرے, نعوذ باللہ من ذلک, رسول اللہ مر گئے نعوذ باللہ, اس دنیا سے چلے گئے, کوئی نہیں ہوا. ایک ایسے ہی عالم دین خطاب کر رہے تھے جو نہ فاتح کو مانے نہ درود کو مانے نہ عیسیٰ علیہ ثواب کو مانے, رسول اللہ چلے گئے, انسان مر گیا, ختم ہو گیا, ڈیڈ ہو گیا. وہ اپنی بات کہہ کے اتر آئے, ایک اور عالم دین پہنچے, وہ بھی اہل سنت تھے معذرت کے ساتھ. یہ جملے بہرحال اچھے نہیں لگتے, لیکن میسج دے کے گزر جاؤں کیونکہ بہرحال حق ادا ہونا چاہیے. کہہ لیں گے کہ آپ پر بھی لعنت, معذرت چاہتا ہوں آپ کے جد پہ بھی لعنت اور ان کے دادا پہ بھی لعنت. کہیں گے آپ پڑھے لکھے آدمی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, کہیں گے آپ ہی تو کہہ رہے ہیں, ابھی آپ نے آدھا گھنٹہ جو تقریر کی یہی تو کیا ہے. میں اس کو ایک جملے میں بیان کروں کہ آپ کے باپ پہ بھی لعنت اور آپ کے دادا پہ بھی لعنت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی جب درود و سلام نہیں جا رہا تو لعنت کیسے جا رہی ہے؟ تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ سے مدد مت مانگو, اور اب تو ایسے پیدا ہو گئے جو کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں, المدد یا رسول اللہ مت کہو, یا علی مدد مت کہو, فلاں ولی سے توسل مت کرو, اس کے توسل سے شفا کا سوال مت کرو. تو ایک وقت کہ آپ رسول اللہ سے محبت دعویٰ کرتے ہیں, رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اور ایک وقت رسول اللہ کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یعنی آپ محبوب حبیب کبریا ہو جائیں. اللہ اکبر, خدا کہہ رہا ہے کہ در حقیقت تقویٰ کے ذریعے سے تم میں وہ صلاحیت, وہ پاکیزگی, وہ نور, وہ بلندی پیدا ہوگی کہ تم محبوب الہی قرار پاؤ گے. درود بھیج محمد و آل محمد. ان اللہ یحب المتقین, اللہ محبت کرتا ہے, یعنی اللہ محب اور تم محبوب ہو گئے. دوسرا اثر تقویٰ کا یہ ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا اہل تقویٰ سے ان کا عمل قبول کرتا ہے. وہ مجلس کہ جس میں جس کی کسی کی دل آزاری نہ ہو, وہ میلاد کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو, وہ مجلس و میلاد کہ جس میں دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے, وہ ذکر اہل بیت کا, اصحاب کرام کا وہ ذکر کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کی جائے, خدا کہہ رہا ہے یہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تقویٰ رکھنے والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. صرف تقویٰ رکھنے, انما صرف تقویٰ رکھنے والے. اگر چاہتے ہیں کہ یہ مجلس, یہ میلاد, یہ عذاب, یہ جلوس آئے میلاد ہو امام حسین قبول اللہ کے بارگاہ میں, تو حلال و حرام کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جس کو آ کر امام حسین کربلا میں عملی طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ حلال خدا کو حلال سمجھو اور حرام خدا کو حرام سمجھو. یہ امام حسین کا پیغام ہے کربلا سے. اگر کسی کی ادا میں, اگر کسی کے محفل میلاد میں خدا نہ خواستہ حکم خدا کو پامال کیا جائے, تو وہ رسول کا محفل میلاد یا حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ حسین کی تعلیمات کے خلاف ہے. تیسرا اصول, تیسرا فائدہ جو تقویٰ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے عزیزان گرامی, وہ یہ ہے کہ دشمن لا یضرکم کیدہم شیئا. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے, دشمن تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج ہماری قوم بھی اتنی بے بس ہو گئی ہے, اسلام کا نام لے کے مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, توحید کا پرچم بلند کر کے سنی شیعہ علماء کو مارا جا رہا ہے, مسجدوں کو آتش کیا جا رہا ہے اسلام کا نام لے کر. میں نے بارہا کہا ہے, پھر کہوں گا کہ شیعہ سنی کے درمیان علمی اختلافات ہیں, لیکن علمی اختلافات کشت و کشتار, قتل و غارت اور ایک دوسرے کی ناموس اور جان مال عزت آبرو کو جائز و مباح سمجھنے کا سبب کبھی نہیں بنا. خود خلفائے راشدین کے زمانے میں آج جو لوگ صاحب اکرام کا مقدس نام لے کر کشت و کشتار کر رہے ہیں, کیا یہ حضرت عمر کی سیرت ہے؟ کوئی سنی نہیں قبول کرے گا. کیا صاحب اکرام کا مقدس نام لے کر امام بارکاہ کو, اولیاء الہی کے مزارات کو شہید کیا جا رہا ہے, قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے, کیا یہ حضرت ابوبکر کی سیرت ہے؟ ہرگز نہیں.
کہ یہ حضرت عثمان کا درس ہے؟ ہرگز نہیں. کہ علی مرتضیٰ نے طریقہ بتایا؟ ہرگز نہیں. تو جو لوگ تقوی سے دور ہو جائیں, جو لوگ مسلمانوں کے دلوں انتشار اور افتراق پیدا کرنا چاہیں, پاکستان کی جڑوں کو کھودنا چاہیں, ریاست کی فوج کے خلاف ہو جائیں, یہی پہ تقوی کی علامت ہے. کہ جب انسان تقوی کھو دیتا ہے تو متشدد ہو جاتا ہے, متفرق ہو جاتا ہے, شیرازہ بکھر جاتا ہے, اور پھر دشمن بھی آ کر ان پہ حملہ کرتا ہے. کبھی مولویوں کو خریدتا ہے, کبھی ملاؤں کو خریدتا ہے, کبھی ٹی وی اینکرز کو خریدے گا, کبھی کسی اور کو خریدے گا, کبھی کسی اور کے ایمان کو سودا کرے گا, تاکہ ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان در حقیقت افتراق کو, تشدد کو اور جدائی و خلیج کا بیج بویا جائے. یہ بھی تقوی کی علامت ہے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. سالوں سے, صدیوں سے شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے ہیں, رشتے داریاں ہیں, تعلقات ہیں, نسبتیں ہیں, ریلیشنز ہیں ان کے. یہ عالم کیوں ہو گئے ہماری قوم کا, اس مملکت خدا داد پاکستان کا؟ اس لیے کہ ہم نے تقویٰ کو چھوڑ دیا. خدا کہہ رہا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کا کید, ان کا مگر تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. کب؟ کہ جب تم تقویٰ رکھتے ہو, اہل تقویٰ ہو, متقی ہو, محبوب خدا ہو, خدا تمہارے اعمال کو قبول کرے. بس عزیز علی گرامی, یہ تقویٰ. ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا, سنت و سیرت رسول کی طرف لوٹنا ہوگا, اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا. اور یہ کربلا ہے کہ جس نے تقوی الہی کو مجسم کر دیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس مجلس سے پہلے یقیناً ایک اجازت فحوہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اس گلی میں مجلس کر رہے ہیں, یہاں پہ سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, سب کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلس کیجیے. لیکن ایک طریقہ یہ ہے, جہاں پہ شیعہ سنی ساتھ رہتے ہیں وہاں پر صاحب مجلس جائے, در در کھٹکھٹائے دروازہ, کہے کہ آج ہماری مجلس ہے, آپ تشریف لائیے گا. یہ دعوت دینا خود نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف دعوت دینا ہے, اور در حقیقت ان سے قصب اجازت ہے. یہ تقویٰ. امام عالی مقام جب دو محرم کو کربلا تشریف لاتے ہیں تو اس سرزمین کی, کہ جہاں آپ کا روزہ ہے, اس سرزمین کی قیمت ادا کرتے ہیں. یہ تقویٰ. امام حسین کا تلوار نہ چلانا ظالموں میں گھرنے کے باوجود, یہ ہے تقویٰ. عباس کو تلوار نہ دینا, یہ ہے تقویٰ. اہل بیت کے فضائل میں بھی تقویٰ, اہل بیت کے مصائب میں بھی تقویٰ. تو ہمیں فضائل سے بھی درس تقویٰ لینا ہے, ذکر مصائب سے بھی درس تقویٰ لینا ہے. ایام اربعین نزدیک ہے, کیسے مصائب سے؟ ایک واقعہ عرض کروں گا سر, یہ تو بے شمار واقعات اہل بیت کے مصائب میں کہ جن سے ہم درس تقویٰ, درس زندگی, درس حیات لے سکتے ہیں. مصائب نہیں پڑھو, صرف ایک مثال دے کے گزر رہا ہوں. چونکہ ایام اربعین ہے, چہلے میں امام حسین پوری کوشش کی جا رہی ہے. شیعہ سنی صدیوں سے یہ ذکر کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. دشمن جو چاہتا ہے شیعہ سنی کو لڑائے, دشمن جو چاہتا ہے باہم دست گریبا کرے, انشاءاللہ وہ ناکام و نامراد ہوگا. آپ کی فہم و فراست, آپ کی عقل مندی, آپ کا ہوش, آپ کی بصیرت در حقیقت دشمنوں کو ناکام و نامراد کرے گی. اگر تقویٰ ہوگا, خدا کہہ رہے تقویٰ ہوگا تو کبھی تم ناکام نہیں ہوگے. جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی, تین چار سال کا سن ہے, بچی گھبرا کے نکلی. ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی بچی جب خیام کو آگ لگی ہو, چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہو, بیمار کی پشت سے بستر کو کھینچتے ہوئے دیکھے, اور صرف یہی نہیں بلکہ جب خیموں میں آگ لگی اور بیویوں نے باہر کی طرف فرار کرنا شروع کیا تو نیزے کی انڈیوں سے چادروں کو چھینا. ایسے وقت میں
ایک انسان اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے درس تقوی اہل بیت کا, یہ ہے درس تقوی قرآن والوں کا, کربلا والوں کا. بچی کے دامن میں آگ لگی, راوی کہتا ہے میں نے بچے سے کہا ہے بچی ادھر آ جاؤ, میں تمہارے دامن میں لگی آگ کو بجھا دوں. میری مائیں بہنیں سنیں, آپ کا پردہ, آپ کا حجاب, آپ کی عفت, آپ کی بادامنی کربلا کی تعلیمات کے سائے میں ہونی چاہیے, جناب زہرا اور ان کی بیٹیوں کے سائے میں ہونی چاہیے. بچی گھبرا کے نکلی ہے, زندگی موت کا مسئلہ ہے, بڑے بڑے ہوش حواس کھو دیتے ہیں, لیکن یہ بنت الحسین ہے, یہ نبی زادی ہے, یہ نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. راوی نے کہا میں تمہارے دامن کی آگ گزاروں, کہا کہ ہرگز نہیں, میرے قریب نہ آنا. اے انسان, اے کہنے والے انسان, تو نامحرم ہے, ہمارے محمد ہے, تو ہماری نامحرم ہے, ہمارے دامن پہ آگ ہاتھ نہ لگانا. بس مجھے اتنا بتا دے کہ نجف کس طرف ہے. تو راوی نے کہا نجف کیا کروں گی, کہا کہ دادا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں جا کے فریاد کروں گی, اے دادا ارے پنجتن کا خاتمہ ہوا, ارے حسین کا سلطن سے جدا ہوا, ارے خیام کو آگ لگی, زروں سے چادریں چھینی گئی, اے دادا ان گاؤں میں تماچے مارے گئے.
اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, خدا آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے, خدا ان گریوں سے پاکستان کی حفاظت فرمائے, اس عزاداری کی حفاظت فرمائے. ہاں عزادارو, کتنے قیامت کے دن ہے کہ ایک چہلوم جب آ رہا تھا ایک بحر کربلا آ رہی تھی. عجیب عجیب حال ہے, ایک قافلہ جب کربلا آیا تھا دو محرم کو اس کا کیا عالم تھا, اور ایک قافلہ جو زینب و سعید و سجاد اربعین کے دن لے کر آئے ہیں اس کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. بس عزادارو, چند جملے مساحب کے, وقت پورا ہو گیا, لیکن یہ جملے سنتے جاؤ تاکہ وہ بہن جو بھائی کا چہلوم منانے آئی ہے اس کی تسلی و تشفی کا انتظار ہو سکے. ارے وہ ماں کہ جس کے لال کو کوئی رونے والا نہ تھا, فاطمہ بنت محمد کے لیے وہ تسلی و تشفی کا انتظار. جب حکم رہائی مل گیا تو اسی زندان ایک بچی ہے سکینہ, جو روز پوچھتی ہے ہم کہاں آ گئے, ہم یہاں سے کب جائیں گے. بچوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ پوچھتے ہم کہاں آ گئے, یہاں سے کب جائیں گے, یہ کون سی جگہ ہے. اب ننی سکینہ جسے شاید اسیری کا معنی بھی نہ معلوم ہو, یتیمی بھی صحیح معنی میں درک نہ کر سکتی ہو, وہ کبھی بھائی سید سجاد کا دامن پکڑے بھیا یہ تیرے زندہ کب بھولے گا, کبھی ماں کے پاس آئے اے اماں کیا رہائی ملے گی. ہاں جب رہائی مل گئی اہل حرم جانے لگے تو ایک دفعہ ایک دکھی والی ماں قبر سکینہ پہ آ گئی اور ہاتھ رکھ کے قبر پہ کہا سکینہ درے زندہ کھل گیا. سکینہ وہ وقت آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا, رہائی کا حکم مل گیا. سکینہ ہم جا رہے ہیں اے شام کی عورتوں, ارے رات کی تاریکی میں آنا, ایک ایک شمع روشن کرنا, ارے میری بچی یہاں خوابیدہ. اجرکم علی اللہ. بس عزاداروں, اس طریقے سے اہل بیت ٹوٹے ہوئے شکست صدر کے ساتھ خبر سکینہ سے جدا ہوئے, زندہ شام کے ڈیرے میں ایک بچی کی قبر بنا کے چلے ہیں. بس یہ جب لوٹا ہوا اسباب کے لیے یزید نے